وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، دوستو، آج آپ کے سامنے صحابہ کرام کا اسلام میں جو مقام اور اہمیت ہے اسے بیان کرنا، تو بیان کرنے کا انداز یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کن کن انعامات سے نوازا ہے اور کیا کیا خوشخبریاں دی ہیں، یعنی صحابہ کا تعارف قرآن سے ہوگا. پھر صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات اور جو اعلانات اور خوشخبریاں اور بشارتیں دی ہیں ان کا ذکر ہوگا. اب قرآن اور سنت سے صحابہ کا تعارف ہونے کے بعد پھر ہم شیعہ کی ان سینکڑوں کتابوں سے وہ حوالے پیش کریں گے کہ جن میں شیعہ نے صحابہ کرام کے بارے میں غیظ و غضب، اور صحابہ کرام کے بارے میں لعنت و ملامت اور تورع گوئی، اور صحابہ کرام کی توہین پر مبنی گستاخانہ عبارات اور روایات اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے. اور ساتھ ساتھ ان کے کہیں کہیں ہم یہ بھی بتلائیں گے کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے سے دنیا میں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عبرتناک سزا سے دوچار کیا. بڑے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتا بنا دیا. جو صحابہ کرام کی توہین کرتا تھا اللہ نے اسے خنزیر بنا دیا، اللہ نے اس کا چہرہ سیاہ کر دیا. ایسے لوگ جو صحابہ کرام کی توہین کرتے تھے اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. یہ واقعات بھی دلائل سے کن کن کتابوں میں کس کس زمانے میں پیش آئے چند بیان کیے جائیں گے. آخر میں پھر میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ 1400 سال میں علماء کرام نے، ائمہ دین نے، مفتیان عظام نے صحابہ کرام کے دشمنوں کے بارے میں کیا فرمایا، کیا انہوں نے صحابہ کرام کے دشمنوں کو مسلمان ہی لکھا، یا صرف یہ لکھ دیا کہ یہ فاسق ہیں، یا صرف یہ لکھ دیا کہ یہ گناہگار ہیں اور خطا کار ہیں، یا انہوں نے کھل کر پہلی صدی سے لے کر آج تک کھل کر لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے والا، صحابہ کرام کا کفر پہ فتوی لگانے والا لا شک کافر ہے. اور پھر میں آج کے زمانے میں، اس دور میں جو علماء کرام زندہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، خاص طور پر پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علماء کرام کے وہ فتوی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ، کہ جن میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا گستاخ اور صحابہ کرام کا منکر، صحابہ کرام کی توہین کرنے والا اور ان کی تکفیر کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض لوگ سپاہ صحابہ کی تحریک کو اور جد و جہد کو اور سپاہ صحابہ کے مشن اور کاز کو سن کر کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑی سختی ہے، یہ بڑی شدت ہے، ہم نے پہلے تو ایسا نہیں سنا تھا، پہلے تو ہم نے کسی کے بارے میں یہ بات کسی کو کرتے نہیں سنا. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ باتیں تو مسائل کی شکل میں کتابوں میں پہلے بھی تھیں. صحابہ کرام کے بارے میں جو رویہ گستاخوں اور صحابہ کے دشمنوں کا ہے اس پر فتوے پہلے بھی تھے، لیکن وہ کتابوں میں تھے، مدارس میں درس گاہوں تک محدود تھے. سپاہی صحابہ نے اس کو اسٹیج پر علل اعلان بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ کہ شیعہ نے بھی اپنا عقیدہ تو یہ رکھا تھا پہلے زمانوں میں، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے. نظریہ ان کا یہی تھا صحابہ کے بارے میں، لیکن وہ اس کا اظہار عام مسلمانوں کے سامنے نہیں کرتے تھے. لیکن جب بھی کبھی کسی شیعہ نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا تو اس دور کے علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. اور پھر ان کی کتابیں نایاب تھیں، جو اس وقت آسانی سے مہیا نہیں ہوتی تھیں، تو جن علماء کرام کو ان کی کتابوں سے آگاہی نہ ہوئی اور مطالعہ نہ کر سکے، وہ ان کے بارے میں خاموش رہے. وہ ان کے ظاہری کلمہ پر اور ظاہری باتوں پر اعتبار کرتے ہوئے انہیں اپنے جیسا مسلمان سمجھ رہے. لیکن جس جس نے بھی اپنے دور میں ان کے عقائد نظریات سے، ان کی زبان کے ذریعے یا ان کی کتاب کے ذریعے آگاہی حاصل کی، اس نے وہی بات کہی جو آج سپاہ صحابہ کہتی ہے. ایران میں خمینی کے برسر اقتدار آنے کے بعد شیعہ میں اتنی جرت پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنی وہ باتیں جو چھپا کر کیا کرتے تھے علن اعلان کرنا شروع کر دی. اپنی کتابوں میں برملا طور پر وہی اپنا عقیدہ اور گھنونا اور انتہائی کفر پر مبنی جو ان کے نظریات تھے، انہیں جب انہوں نے کھل کر بیان کرنا شروع کر دیا تو اب مسلمانوں کو بھی ہوش آیا، علماء کرام کی حمیت بھی جوش میں آئی، ان کی بھی رگ غیرت بھڑکی اور انہوں نے ان کے کفر پر پھر کھل کر اس کا جواب دینا شروع کیا کہ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اور جو کچھ تم لکھتے ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ سمجھے کہ صحابہ کرام کی اسلام میں اہمیت کیا ہے. صحابہ کرام کی اہمیت یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ اولین جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اس وقت بیعت کی جب ساری دنیا آپ کی دشمن تھی. یہ مذاق کی بات نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ میں گزارے تو کوئی بھی شخص مکہ میں آپ کا دشمن نہیں تھا. ہر اپنا اور بیگانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں رتب اللسان تھا. آپ کی امانت اور صداقت، آپ کی شرافت اور دیانت، آپ کی پاکیزہ جوانی اور آپ کے خوبصورت بچپن آپ کی سیرت اور صورت کا مدعا تھا اور تعریف کرتا تھا. اور وہ کہتا تھا کہ واقعی مکہ کی دھرتی پر کسی ماں نے محمد جیسا نوجوان نہیں جنا ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو پھر کیا ہوا؟ اعلان نبوت کرنے کے بعد، یعنی اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے بعد، دوست دشمن بن گئے، اپنے بیگانے ہو گئے. جب آپ نے صفا پہاڑی پر کافروں کو جمع کر کے کہا کہ آؤ میری بات سنو، اور لوگ آئے، اپنے بھی آئے، رشتہ دار بھی آئے، دوست بھی آئے اور دور کے لوگ بھی آئے، آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس لا الہ الا اللہ کا پیغام سننا تھا کہ سب سے پہلے جس شخص نے زمین کی طرف ہاتھ اٹھا کر، زمین کی طرف ہاتھ لے جا کر پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کر جس نے حضور کے چہرے پہ مارا اور چہرے پہ پتھر پھینکتے ہوئے اس نے کہا تھا تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا نعوذ باللہ، کہنے لگا اے محمد تو ہلاک ہو جائے، ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہمیں یہ توحید کی بات سنائے، تو یہ پہلا پتھر مارنے والا کوئی بیگانہ نہیں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ابو لہب تھا. تو دیکھیں اپنے مخالف ہو گئے. مکہ کی سرزمین پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبر کر دیا گیا. دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، صابی کہا گیا، ماں باپ کے دین کا دشمن کہا گیا. جب ساری دنیا دشمن تھی، اس وقت جنہوں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما اور ساری دنیا کی مخالفت مول لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت کو قبول کیا اور پھر اپنے آپ کو تپتے انگاروں کے حوالے کیا، ظلم و جبر کے حوالے کیا، اپنے آپ کو کبھی تختہ دار کے حوالے کیا تو کبھی کافروں کے نیزوں اور تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری دنیا سے دشمنی مول لے کر اپنی جان کی قربانی دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. ان لوگوں کو صحابی کہتے ہیں. کہ اس وقت ایمان لانا کوئی مذاق نہیں تھا. آج تو ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے اور اس کی تمنا ہے کاش میں صحابی ہوتا، کاش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو میں بڑھ کر ان کا دامن تھام لیتا، یہ دعوی عشق کرنا آسان ہے، نعتیں پڑھنا آسان ہے، حضور کی تعریف کرنا آسان ہے، لیکن اس دور کا تصور تو کریں. آج بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ حق بات کہی تو جیل میں چلے جائیں گے، سپاہی صحابہ کا ساتھ دیا تو حکومت پکڑ لے گی. آج کے دور میں حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، جیلوں سے ڈرتے ہیں، قانون سے ڈرتے ہیں، اور زندانوں سے ڈرتے ہیں، تھانے کچہریوں سے ڈرتے ہیں، مقدمات سے ڈرتے ہیں. جب آج کے دور میں ہمارا یہ حال ہے، اگر اس دور میں ہوتے اپنی برادری کو چھوڑنا، اپنے بیٹوں بھائیوں کو باپ کو چھوڑنا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر دامن رسول سے وابستہ ہو جانا، یہ کوئی مذاق نہیں تھا. یہ لوگ ہیں، ان کی عظمت کی یہی دلیل ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کو چھوڑا اور دامن رسول کو پکڑ لیا. لیکن دوسری بات کہ صحابہ کرام کی اہمیت یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال کا وقت گزارا. کسی نے 23 سال گزارا، کسی نے 20 سال گزارے، کسی نے 18 سال، کسی نے 15 سال، کسی نے 1 سال، لیکن جس نے بھی آ کر حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور سابقہ باتوں سے کی معافی مانگی اور کفر اور شرک کی زندگی سے توبہ طائب ہو کر اسلام میں داخل ہوا، ایک لمحہ بھی اگر کسی کو ایمان کی حالت میں چہرہ رسول کا دیدار کرنے کی توفیق مل گئی، اب یہ صحابی کا وہ مرتبہ پا چکا ہے جہاں تک نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی غوث قطب ابدال پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ائمہ مجتہدین میں سے پہنچ سکتا ہے. لاکھ سال بھی عبادت کریں تو کوئی صحابی کا درجہ نہیں پا سکتا. ساری دنیا کے علوم حاصل کر لیں، بڑے سے بڑا مجتہد بن جائے، مگر صحابی کے خاکے پاں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے امام ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اتنے بڑے خلیفہ ہوئے ہیں اور لوگ ان کو خلفۂ راشدین کا بھی ایک خطیمہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ راشد انہیں کہتے ہیں، اور بڑی ہی ان کی عظمت اور فضیلت ہے، یہ بتائیں کہ ان کا مقام بڑا ہے یہ حضرت معاویہ کا؟ کیونکہ حضرت معاویہ کے بارے میں شروع سے ہی یہ رافضیوں نے اتنی پروپوگنڈا کیا اور اتنی ان کی توہین اور ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں اور ایسے ایسے قصے گھڑے کہ عام مسلمانوں کی نظر میں حضرت معاویہ کا مقام بہت گھٹ گیا تھا. یہ تو اب جب حقائق سامنے آنے شروع ہوئے، یہ مولوی یعنی مسجد میں نام نہیں حضرت معاویہ کا لیتے تھے، مسجدوں میں نام حضرت معاویہ کا نہیں لکھتے تھے، خطبے میں حضرت معاویہ کا نام نہیں پڑھتے تھے، اور حضرت معاویہ کے نام پر اب بھی لوگوں کے اندر، شیعہ تو شیعہ ہے، سنیوں کے اندر بھی حضرت معاویہ کے نام کے لیے اب بھی بہت جو ہے وہ اس طرح وسعت نہیں پائی جاتی جس طرح ہونی چاہیے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا تم نے کیا بات پوچھی کہ ایک غیر صحابی کو ایک صحابی کے مقابلے پر پوچھتے ہو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ضرور ہے مگر صحابی تو نہیں ہے؟ فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کسی جنگ کا سفر کیا، اس سفر میں جاتے ہوئے جو دھول اڑی، جو مٹی اڑی گھوڑوں کے چلنے سے، وہ مٹی جو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں پڑی، وہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ناک کی میل اور مٹی ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے. تم کہتے ہو کہ عمر ابن عبدالعزیز کا مقابلہ معاویہ سے؟ عمر ابن عبدالعزیز تو معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ ساتھ وجہ ارشاد فرمائی، وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور فرمایا کہ وہ مٹی کیوں افضل ہو گئی؟ وہ مٹی اس لیے افضل ہو گئی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں تھے، اس لشکر میں تھے، تو آپ اس فضا میں سانس لے رہے تھے. آپ جب سانس لیتے تھے تو آپ کا سانس فضا میں گھل مل جاتا تھا، اس سانس میں پھر وہ مٹی بھی مل جاتی، مٹی کو بھی اس سانس کی جو ہے وہ اثر مل جاتا تھا. وہ مٹی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس مبارک کا اثر ہے، وہ بھی تابی سے ایک عام شخص سے افضل ہے، کیونکہ اس کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس مبارک کی برکت حاصل ہے وہ تو کسی اور کو حاصل نہیں. دوسری بات، صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے سارا دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، پھر ہمیں پہنچایا، اس قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امت تک پہنچائی، آپ کا نماز پڑھنا، گویا کہ آپ کی ساری شریعت، قرآن، حدیث، حضور کی سنت، اللہ کا پیغام امت تک پہنچا ہے، تو کس کی وساطت سے؟ صحابہ کرام کی وساطت سے. صحابہ کرام کو چھوڑ دو پھر قرآن ختم ہو گیا، صحابہ کرام کو چھوڑ دو پھر حدیث ختم ہو گئی. اسی لیے جو لوگ صحابہ کرام کے دشمن ہوئے ان کے پاس قرآن نہیں ہے، انہیں کہنا پڑا کہ یہ تو قرآن بدلا ہوا ہے. آج ان کے پاس کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، محض چند روایات ہیں اپنے اماموں کی، اور وہ بھی ان کی طرف غلط منسوب کر دی گئی ہیں. وہ قرآن سے بھی خالی ہو گئے اور وہ حدیث سے بھی خالی ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام سے منہ پھیر لیا. صحابہ کرام کی ایک اور بات سمجھے، صحابہ کرام وہ جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اب دیکھیں جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پہلی صف ہوتی ہے، پھر دوسری صف ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے. پہلی صف تو امام کو دیکھ کر رکوع میں جاتی ہے، پہلی صف امام کو دیکھ کر سجدے میں جاتی ہے، لیکن جو دوسری صف ہوتی ہے وہ پہلی کو دیکھ کر سجدے میں جاتی ہے، پہلی کو دیکھ کر رکوع میں جاتی ہے، پہلی کو دیکھ کر وہ سارے ارکان بجا لاتی ہے. صحابہ کرام پہلی صف ہیں، تابعین دوسری صف ہیں، تبع تابعین تیسری صف ہے، پھر اس کے بعد ہم پیچھے آنے والے لوگ ہیں. ساری قوم صحابہ کرام نے جو کچھ کیا ہے وہ حضور کو دیکھ کر کیا ہے، اور پچھلی صفوں نے جو کرنا ہے وہ صحابہ کو دیکھ کر کرنا ہے. اگر صحابہ پر اعتماد نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ تو اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، صحابہ کرام تو اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے دین پر چل رہے ہیں، تو پھر جان لو کہ صحابہ کرام کے اوپر جب اعتماد ختم ہو گیا تو پھر ساری امت کا رشتہ حضور سے ٹوٹ گیا، ساری امت کا رشتہ حضور سے ٹوٹ گیا. دوسرے لفظوں میں آپ یہ دیکھیں، زنجیر کو دیکھیں کہ کڑی سے کڑی ملتی ہے، نیچے والی جو کڑی ہوگی اس کا اوپر والی کڑی سے تعلق اس لیے کہ درمیان کی کڑیاں سلامت ہیں، اور اگر درمیان کی کڑی ٹوٹ جائے تو پھر نیچے والی کڑی کا اوپر والی کڑی سے تعلق نہیں رہ سکتا. بین آپ نے یہ دیکھا ہوگا، فوٹو اسٹیٹ کو دیکھیں کہ ایک شخص ایک چیز لکھتا ہے، پھول بناتا ہے، یہ اصل کاپی ہے، اس اصل کاپی سے فوٹو اسٹیٹ نکالتے ہیں، جتنے مرضی فوٹو اسٹیٹ نکالتے جب جاؤ جیسی اصل ہے اس کی نقل نکلتی رہے گی، لیکن اگر اصل ہی خراب ہو، اگر اصل ہی خراب ہو تو فوٹو اسٹیٹ صحیح نہیں آ سکتے. صحابہ کرام وہ اصل کاپی ہیں، اسلام کی مکمل کاپی جو صحابہ کرام ہیں وہ اصل ہیں، یہ پوری امت ان کی نقل ہے. ہم صحابہ کرام کی نقل کر رہے ہیں، اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن ہمیں کہتا ہے، پہلا پارہ دیکھیے، پہلے پارے کے آخر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ویسا ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے تب ہدایت پاؤ گے. تو پوری امت نے نقل کرنی ہے صحابہ کی، اطاعت کرنی ہے، فرما بردار تابع داری کرنی ہے صحابہ کرام کی. اگر صحابہ کرام والی کاپی ہی اصل نہیں ہے، یعنی وہی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر امت کا کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال کیسٹ ہے، یہ آڈیو کیسٹ ہے، ویڈیو کیسٹ ہے. تو ایک پہلی کیسٹ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں یہ ماسٹر ہے، ماسٹر کیس، پھر اس سے ہزاروں بنتی ہیں، لاکھوں بنتی ہیں، کروڑوں بنتی ہیں. اگر ماسٹر کیس میں کوئی خرابی ہو تو وہ ہر کیس میں خرابی رہتی ہے، اور اگر ماسٹر کیس صحیح ہو پھر کوئی کسی کیس میں خرابی ہو جائے تو بعد میں کہتا ہے کوئی نہیں، ماسٹر ہمارے پاس ہے، ہم پھر ٹھیک کر لیں گے، ماسٹر ہمارے پاس ہے، ہم پھر ٹھیک کر لیں گے. صحابہ کرام اسلام کی ماسٹر کاپی ہیں، وہ ٹھیک ہے، امت بگڑ گئی ہے تو پھر صحابہ کے دروازے پر آئے گی ٹھیک ہو جائے گی، پھر صحابہ کے پاس آئیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر ماسٹر کاپی ہی خراب ہو تو اب کوئی آدمی دنیا بھر کا چکر لگا لے اور وہ کہے کہ مجھے کہیں سے صحیح سلامت چیز مل جائے تو اسے وہ صحیح سلامت چیز نہیں ملتا، اس لیے کہ ماسٹر کاپی خراب ہے. اتنی باتوں کے بعد اب آئیں دیکھیں قرآن پاک صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن پاک صحابہ کرام کے بارے میں سب سے پہلے تو اس بات کا قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کرام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اس بات کے اہل تھے، یہ اس بات کے اہل تھے کہ میں نے ان کو صحابیت کا شرف عطا کیا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ صحابیت کا جو شرف ہے یہ ہر شخص کو نہیں مل سکتا. ہر شخص کو ملتا ہوتا تو ابو جہل بھی تو جو ہے وہ وہیں کا رہنے والا تھا، ابو لہب بھی وہیں کا رہنے والا تھا، نہ ملا تو اپنوں کو نہ ملا، قریبیوں کو نہ ملا، اور ملنے پہ آ گیا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا. تو صحابہ کرام کا انتخاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور دیکھیں تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جو صحابہ کرام کو صحابیت کا شرف عطا کیا ہے تو یہ لوگ اس کے اہل تھے، تبھی تو میں نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے. یہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب کفار اپنے غرور میں مست تھے اور متکبر تھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت کی حالت بیان فرماتے ہیں، سورہ فتح اور پارہ 26 ہے. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا احق بها واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ جب کافروں نے اپنے دل میں سخت جوش پیدا کیا، جو جہالت کا جوش تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل کر دی، اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، کیوں کہ وہ اسی کے لائق تھے اور قابل بھی تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکانوا احق بها واہلہا، صحابہ کرام تقوا کے لائق تھے، پرہیزگاری کے لائق تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی. جب کافروں نے روک دیا
اور صحابہ کرام کے مقابلے میں کافر جوش میں آ گئے کہ ہم آپ کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں پر سکینت نازل کی, اور وہ اس لیے کہ وہ اس کے اہل تھے, وَقَانُ حَقَّ بِيَا, زیادہ حقدار تھے. تو صحابہ کرام کو اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے مجھے چن لیا ہے کہ مجھے سید الانبیاء بنایا, مجھے نبی الانبیاء بنایا, امام الانبیاء بنایا. جس طرح اللہ نے مجھے چنا ہے, اسی طرح اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. صحابہ کرام اللہ کے چنے ہوئے ہیں, اور خدا کے انتخاب پر اعتراض کرنا کفر ہے, خدا کے انتخاب پر اعتراض کرنا کفر ہے. اب دیکھیں الیکشن ہوتا ہے, ہم ووٹ دیتے ہیں ایک شخص کو, وہ کامیاب ہو کر ایم ایل اے بنتا ہے, ایم پی اے بنتا ہے, کاؤنسلر بنتا ہے. چند دن گزرتے ہیں, ہم اسے کوئی کام کراتے ہیں, وہ کام نہیں کرتا, ہم ناراض ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بڑی غلطی ہوئی ہم سے, بڑی غلطی ہوئی, آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے, ہم آتے ہوئی ہم سے, ہم بھول گئے. بھی کیا ہوا, تم تو اس کے پرجوش سپورٹر تھے, تم تو اس کے لیے ووٹ مانگتے تھے. کہتے نہیں جی ہم سے غلطی ہوئی صاحب, بڑی غلطی ہوئی. کیوں, ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دل کا کھوٹا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ نیت کا خراب ہے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے اعتماد پر پورا نہیں اترے گا, اس لیے ہم سے غلطی ہو گئی. یہ ہے ہمارا انتخاب. بندوں کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں, کہ اللہ تو نیتوں کو بھی جانتا ہے, اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے, اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کل یہ کیا کرے گا. صحابہ کرام پر اعتراض کرنا, خدا پر اعتراض کرنا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو اسلام کے غلبے کے لیے, دین کی عظمت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے حضور کا صحابی بنایا تھا, وہ لوگ پھر گئے, وہ لوگ دین کو چھوڑ گئے, ان لوگوں نے دین کو خراب کر دیا. تو یہ اللہ کے انتخاب پر انگلی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَقَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, صحابہ کرام اس کے حقدار تھے, وہ اس کے اہل تھے, تبھی تو میں نے ان کو صحابیت کا شرف عطا کیا. اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک دوسری جگہ جو ہے وہ کیا ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے, جنہوں نے دنیا, اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى, کہ میں نے ان کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جنت کے بدلے میں سودا کر لیا ہے, کہ جان دے دیں گے ہم, مال دے دیں گے, یہ جان مال پیش کریں گے, اللہ ان کو جنت دے دیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ صرف قرآن میں نہیں ہے, اے میرے نبی تیرے صحابہ کا ذکر صرف تیری زبان پر یا قیامت تک نہیں ہے, وعدن علیہ حقن فی التورات والانجیل والقرآن, ان کے لیے وعدے تو اللہ تورات میں بھی کر چکا ہے. صحابہ آئے نہیں, ان کا ذکر تورات میں ہے, صحابہ آئے نہیں, ان کا ذکر انجیل میں ہے. اور دوسری جگہ ہے مثلہم فی التورات کمثلہم فی الانجیل, 26 پارہ سورہ فتح ہے. فرمایا یہ صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ جن کی مثالیں تورات میں بھی موجود ہیں, جن کی مثالیں انجیل میں بھی موجود ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں 11 پارہ ہے, فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان, جو سبقت کرنے والے ہیں, شروع شروع میں ایمان لا کر ہجرت کرنے والے ہیں, اور پھر ہجرت کرنے والوں کی جو نصرت کرنے والے ہیں مہاجرین و انصار, اور جنہوں نے صدق دل سے ان صحابہ کرام کی تابع داری کی, فرما برداری کی, رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا, خدا راضی ہو چکا ہے. اور دوسری جگہ 26 بارے میں اللہ اشارہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اے میرے پیغمبر جب حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے آپ کو روک دیا تھا, آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جائیں کافروں کو سمجھائیں, اور خبر یہ آ گئی کہ کافروں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ کافروں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے, آپ نے فرمایا, آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے, آپ نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر جان دینے کی بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے. اور جناب صحابہ اکرام 1400-1500 کی تعداد میں صحابہ اکرام ہیں, ایک ایک آ کر حضور کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں, ہم جان دے دیں گے, اے اللہ کے رسول ہم خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے, جب تک ہمارے جسم میں جان کی ایک رمق باقی ہے ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے, ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے, یا تو عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا اپنے آپ کو قربان کر دیں گے. یہ بیعت ہوئی جان دینے کی, یہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, میرے محبوب اللہ تیرا رب ان مومنوں پہ راضی ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. اب یہاں سے ایک اور نقطہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے کے لیے تیار ہیں، خود بھی حضور جان دینے کے لیے تیار ہیں، سارے صحابہ بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں، کس لیے؟ کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ تو حضور کے نظروں میں اپنے صحابہ کی اور حضرت عثمان کی اتنی ویلیو ہے کہ میں اپنے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اگر مجھے بھی جان دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ حضرت عثمان کی عزت ہے، یہ شان ہے اور مقام ہے۔ آج اگر حضرت عثمان غنی کے ناموس اور عزت اور شرافت کے لیے ہمیں جان دینی پڑ جائے تو پھر یہ جان دینے کا عہد کرنا اور جان دینے کا عزم کرنا اور جان دینے کے لیے کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرنا کہ ہم صحابہ کی عزت کے لیے جان دے دیں گے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب ان سارے صحابہ کے ہاتھ تو تیرے ہاتھ پر اور ان سب کے ہاتھوں پر پھر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں پر ہے، اور اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی۔ دوسری جگہ پر قرآن پاک فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پانچواں پارا ہے، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور دیکھیں ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی ہر مسلمان ہر نماز میں کہتا ہے اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے تو وہ لوگ جن پر خدا کا انعام ہوا ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، نبیوں کے بعد وہ کون ہے؟ والصدیقین، صدیقوں کی جماعت ہے، نبیوں کے بعد صدیقوں کی جماعت ہے، والشہداء، تیسری جماعت شہداء کی ہے، چوتھی جماعت صالحین کی ہے۔ تو اب نبیوں کے بعد صدیقین کا نمبر ہے، صدیق کے بعد شہداء کا نمبر ہے، شہداء کے بعد صالحین کا نمبر ہے۔ تو یہ صحابہ کرام میں تینوں کے تینوں مقام موجود ہیں کہ وہ صدیقین بھی ہیں، وہ شہداء بھی ہیں، اور وہ صالحین بھی ہیں۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت صدیقین سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں، شہداء سے مراد شہید مسجد نبوی حضرت فاروق اعظم، اور شہید مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صالحین سے مراد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن پاک میں اس طرح ذکر ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں صحابہ کرام کا ذکر کتنا ہے؟ 750 مقام پر قرآن پاک میں صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ چند آیتیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہوں، ورنہ بڑی تفصیل سے قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ابھی جو ہم نے فجر کی نماز میں آیتیں پڑھی ہیں ان میں بھی یہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں تیسواں پارہ ہے سورہ بینہ، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ پر کاربند ہیں اولئک هم خیر البریہ، وہ ساری دنیا سے بہتر ہے، وہ ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو خیر البریہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری دنیا سے بہتر ہیں۔ اور دوسری جگہ کہیں فرمایا گیا صحابہ کرام کو، یہ 28 پارہ ہے، فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ یحادون اللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اباؤ اجداد کو، اپنے گھر والوں کو اور رشتے داروں کو اور سب کو انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے لیے اور دین کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں اولئک حزب اللہ، جو اللہ کا لشکر ہیں، جو اللہ کا لشکر ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان مفلسوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑے، اپنے وطنوں سے نکالے گئے، گھروں سے نکالے گئے، اور وہ اپنے مال، ان لوگوں کی نیت کیا تھی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، مال چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کے رضا ان کو حاصل ہو جائے۔ وینصرون اللہ ورسولہ، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی نصرت کی، اللہ کے رسول کی نصرت کی، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، جنہوں نے گھر چھوڑا، مال چھوڑا، اپنے اباؤ اجداد کو چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، ان کا کوئی کام ریاکاری کے طور پر نہیں، مفاد کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے نہیں، بلکہ یہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے طلبگار تھے، اور اولئک الصادقون، یہ اس نیت میں سچے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت میں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر وہ اپنے باپ سے، من حاد اللہ ورسولہ ولو کا، کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہوا، آباءہم چاہے وہ باپ ہو، ابناءہم چاہے وہ بیٹے ہو، اخوانہم چاہے وہ بھائی ہو، عشیرتہم چاہے وہ قبیلہ ہو، وہ ان کے دشمن بن گئے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور پھر باپ کے دشمنی قبول کر لی، پھر بھائی کی بھائی بندی ختم ہو گئی، پھر بیٹے سے رشتہ ناطا ختم کر دیا، اور عشیرتہم اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ فرماتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں میں نے ایمان لکھ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، معمولی بات نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اس ایمان کا کرشمہ ہے جو ایمان میں نے ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے، کہ اب ایمان لانے کے بعد باپ چھوڑ دیے، بھائی چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، بیٹے چھوڑ دیے، بس اللہ اور اس کے رسول کو پکڑ لیا. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو ان کے دل میں پیوست کر دیا، محبوب بنا دیا ان کے دلوں میں ایمان، ان کے دل ایمان سے سرشار ہو گئے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو ان کے دلوں میں تزیین، ایمان کے ساتھ ان کے دلوں کو مزین کر دیا. اور مولانا حکم نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو زیور پہنا کر، اللہ نے ایمان کو سونے اور چاندی کے خوبصورت زیور پہنا کر، بندے لگا کر، ایمان کو سنوار کر، سجا کر صحابہ کے دلوں میں بسا دیا. سبحان اللہ، صحابہ کے دلوں میں اللہ نے بسا دیا. وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کفر کو اور میں نے نافرمانی کو اور میں نے گناہوں کو صحابہ کی نظروں میں مقبوض کر دیا ہے. صحابہ کو نفرت ہو گئی ہے کفر سے، صحابہ کو نفرت ہو گئی ہے وہ فسق سے، فجور سے، نافرمانی سے، نافرمانی سے دور، کفر سے دور، اور اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے دور ہو گئے. ایمان ان کے دلوں میں محبوب ہو چکا ہے. یہ قرآن پاک ہے جو صحابہ کی جگہ جگہ کہیں فرما رہا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنت تیار کر دی گئی. کہیں فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى، ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ آیا ان کے دلوں میں تقوی ہے. اب اگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہے، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. اور فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، میں خدا کہتا ہوں کہ یہ سچے مومن ہیں. اور کہیں فرمایا اولائک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں. اولائک هم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں. اولائک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے. یہ تو دیکھیں قرآن پاک ہے، اب کتنی چیزیں بیان کریں گے، صرف کسی پر بھی کئی دنوں تک بیان ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک صحابہ کو کیا کہتا ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں، اصحابی کا نجوم بأیہ مقتدیتم اهتدیتم، یہ میرے جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس ایک ستارے کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے ہدایت پالو گے. ہر ستارہ روشن ہے، ہر ستارہ روشن ہے، تو ہر صحابی روشنی کا مینارہ ہے. جس صحابی کا دامن تھام لو گے جنت میں چلے جاؤ گے. اور دوسری جگہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کے نام سے تمہیں ڈراتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرنا، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ پر طعن و تشنیع نہ کرنا. لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، صحابہ سے جو محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے، صحابہ کی محبت میری وجہ سے ہے، گویا کہ جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی. ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض نہیں ہے، میرا بغض ہے، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، تبھی تو میرے ساتھیوں سے بغض رکھتا ہے. یہ ظاہر بات ہے، جس کو استاد سے دشمنی ہو اس کو استاد کے لائق شاگردوں سے دشمنی ہوتی ہے، جس کو باپ سے دشمنی ہو وہ باپ کی فرما بردار اولاد کا دشمن ہوتا ہے. دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اولاد ماں باپ کی نافرمان بنے. اگر کوئی اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو تو دشمن کو اچھی لگتی ہے. اگر کوئی جو ہے وہ شاگرد اپنے استاد کے، مرید اپنے پیر کے نافرمان ہو تو پیر کے دشمن کو اچھے لگے گے، اچھا ہے یہ میرے دشمن کے نافرمان ہے. لیکن جب کوئی شاگرد استاد کے، مرید پیر کے، اور بیٹے باپ کے فرما بردار ہوں اور تابع دار ہوں، تو پھر جو باپ کا دشمن، پیر کا دشمن، استاد کا دشمن ہے، اس کی نظر میں شاگرد اور زیادہ دشمن ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ فرما برداری کیوں کرتے ہیں، اور قرآن پاک تو واضح واضح طور پر کہتے ہیں. کیا فرمایا قرآن پاک نے سورہ فتح میں 26 پارے میں؟ قرآن کہتا ہے صحابہ کی مثال ایسی ہے کزر ان اخرج شطعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزرع. یہ تو ایک کھیتی ہے جس پر پانی لگا ہے, محنت ہوئی ہے, ہل چلا ہے, بیج بویا ہے, پھر وہ کھیتی کومپل نکالتی ہے, پھر وہ کومپل بڑی ہوتی ہے, پھر وہ اپنے تنے پہ مضبوط ہو جاتی ہے. یوجب الزرع, جس نے محنت کی ہے وہ اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. صحابہ کرام میرے نبی کی محنت ہیں, صحابہ کرام میرے نبی کی کھیتی ہیں. 23 میرے پیغمبر نے صحابہ پر محنت کی ہے, محنت کی ہے حضور کی ساری محنت کا, 23 محنت کا سرمایہ کوئی پوچھے کیا ہے؟ وہ نبی کی جماعت ہے, حضور کی جماعت حضور کی محنت ہے, حضور کی جماعت حضور کی 23 کوششوں کا ثمرہ ہے, یہ 23 جد و جہد کا نتیجہ ہے حضور کی جماعت. تو اب اللہ فرماتے ہیں یوجب الزرع, جب پیغمبر اپنی جماعت کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے, پیغمبر اپنی جماعت کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے. لیغیظ بہم الکفار, لیکن کافر جب حضور کی جماعت کو دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار, کافر صحابہ کو دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے ہیں, کافروں کے ماتھے پہ تیوڑی آ جاتی ہے, دل ان کا حسد اور بغض سے جلنے لگ جاتا ہے. تو جو صحابہ سے غیظ و غضب رکھے اور صحابہ سے جلے, قرآن کہتا ہے کفار وہ کافر ہے. کون ہے وہ؟ کافر ہے. اور جو صحابہ کو دیکھ کر خوش ہو وہ یا تو نبی ہے, یعنی حضور خوش ہوتے ہیں, یا پھر وہ نبی کا ماننے والا ہے. نبی کا ماننے والا نبی کی طرح صحابہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اور کافر صحابہ کو دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شریکم. اے لوگو, جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو گالی دے رہے ہوں, میرے صحابہ پر تبرہ کر رہے ہوں, تو پھر تمہیں حکم ہے. یہ دیکھو حضور کا حکم ہے, یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے, حضور کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ فقولوا لعنت اللہ علی شریکم, جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ پر کوئی تبرہ کر رہا ہے تو فوراً کہو او خدا کی لعنت ہو تمہارے اس کام پر, تمہاری شکلوں پر خدا کی لعنت ہو, تمہارے اس جو ہے وہ عمل پر خدا کی لعنت ہو, تمہاری زبان پر خدا کی لعنت ہو. جب کوئی صحابہ کو گالی دے تو پھر خاموش نہیں رہنا, پھر اس سے دوستی نہیں ہوگی, اس سے بھائی بندی نہیں ہوگی, اس سے اخوت اور محبت اور اتحاد کے نعرے نہیں ہوں گے, اس سے پیار کی پینگیں نہیں بڑھائیں گے, اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے. پیغمبر اسلام کا حکم تو یہ ہے فقولوا لعنۃ اللہ علی شریکم, پھر ان پر لعنت کرنا ہو, پھر ان پر لعنت کرنا. آج لوگ کہتے ہیں جی تم شیعہ پہ لعنت بے شمار کے نعرے لگاتے ہو, یہ کہاں سے ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اور دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا ظہرت الفتن, اور دوسرے جس میں ابل بدعو وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل فعلیہ نارۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا جب فتنے عام ہو جائیں, بدعتیں پھیل جائیں اور میرے صحابہ کو گالی دی جائے, میرے صحابہ کو گالی دی جائے, فلیظہر العالم علمہ, جو عالم ہے اس کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے, پھر اس کو میدان میں آ جانا چاہیے, پھر اس کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. وہ ملم یفعل علیہ, جو عالم ہے مگر وہ اس وقت سامنے نہیں آتا, صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے وہ گھر میں چھپا ہوا ہے, صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے وہ اپنی درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے, صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے وہ محراب و منبر پہ آواز تک بلند نہیں کرتا, صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں, فتنے عام ہو گئے, بدعت پھیل گئی ہیں اور وہ خاموش بنا ہوا ہے. فرمایا وہ ملم یفعل علیہ, جو عالم ایسا نہیں کرے گا, فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, پھر اس لعنت پر, پھر اس عالم پر خدا کی لعنت, پھر اس عالم پر فرشتوں کی لعنت, پھر اس عالم پر ساری کائنات کی لعنت ہوگی. اگر یہ ساری کائنات کی لعنت فرشتوں اور خدا کی لعنت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا علم ظاہر کرنا ہو. علماء کرام پر تو لازم ہے اس حدیث کے مطابق کہ جب ان کو پتا چلے. اب یہ کو کہے کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کو بھی گالیاں دیتا ہے, ہمیں تو علم ہی نہیں ہے. تو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ہم تمہیں بتلاتے ہیں. صحابہ کرام کو اتنی گالیاں, صحابہ کرام کی اتنی توہین کہ کوئی آدمی برداشت بھی نہیں کر سکتا, تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح صحابہ کرام کی توہین کی جا رہی ہے. اب میں قرآن پاک کی اتنی آیات کو بیان کرنے کے بعد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث کو بیان کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے وہ حوالے بیان کرتا ہوں کہ جس میں شیعہ کرام نے صحابہ کرام کو کے بارے میں کیا کہا. اب سب سے پہلے میں شیعہ کے وہ حوالے, سات حوالے بیان کروں گا آپ کے سامنے. یہ کتابیں میرے پاس ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ شیعہ نے تمام صحابہ کرام کو کیا ان کے بارے میں انہوں نے کہا. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو شیعہ کہتے ہیں حضور کی دنیا سے آنکھ بند ہوتے ہی سوائے 3 صحابہ کرام کے سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہے وہ مرتد ہو گئے، یعنی سارے صحابہ کرام اسلام چھوڑ گئے، دین چھوڑ گئے، کافر ہو گئے. ایک ہوتا ہے کافر عام، اس کا حکم اور ہے. ایک شخص مسلمان ہو، مسلمان ہو کر پھر کافر بن جائے تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہے اور اس کی سزا اسلام میں قتل ہے. اب یہ کہتے ہیں ان ابی عبداللہ، میرے سامنے یہ جو کتاب ہے، کتاب اصول کافی ہے اور اس کا کتاب الحجہ، اس کا اصول کافی کا جز ہے، یعنی اس میں مختلف باب ہیں اور جلد پہلی ہے، صفحہ 420 ہے. کہتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی امام جعفر سے یہ روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا، وہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ یہ قرآن پاک میں جو آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے اور ان کی توبہ قبول نہیں ہے. تو کہتے ہیں امام صاحب نے کہا نزلت، یہ آیت پھر نازل ہوئی ہے، پھر فلان و فلان و فلان، کیا ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ پہلے تو حضور کی ایمان جو ہے وہ حضور پر ایمان لائے، پھر جب ان کے سامنے ولایت جو ہے وہ حضور نے پیش کی، یعنی ائمہ کی ولایت، تو اس وقت انہوں نے کفر کیا، اور جب حضور نے فرمایا من کنت مولا و فعلی مولا ہو، پھر وہ بیعت کا ایمان تو لے آئے، ثم کفروا، جب حضور پاک صلی اللہ جو ہے وہ اس دنیا حتی مزار رسول اللہ، جب حضور پاک صلی اللہ جو ہے وہ چلے گئے تو یہ پھر کافر ہو گئے، ولم یقروا بالبیع، پھر انہوں نے بیعت کا اقرار نہیں کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کافر ہوتے چلے گئے. تو اگلی جو ہے وہ ان کہتے ہیں کہ ابھی عبداللہ سے ہے کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبینہم الہدى، قرآن کی جو آیت اتری ہے یہ ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں ہے، ارتدوا علی الایمان، یہ ایمان سے مرتد ہو گئے، فی ترک ولایت امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کی ولایت کو چھوڑنے کی وجہ سے. قلت، کہتے ہیں میں نے کہا، قوله تعالی ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو امام جعفر نے کہا نزلت واللہ فیہما وفی اتباعہما، یہ آیت ابو بکر عمر کے بارے میں اور ان کی تابع داری کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت علی کی خلافت اور ولایت کو نہ ماننے کی وجہ سے حضرت ابو بکر عمر عثمان بھی مرتد ہو گئے، اور جو ان لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کی جنہوں نے، اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یہ بھی مرتد ہو گئے. اب یہ جمیع صحابہ کرام کو مرتد کہا، اے اصول کافی ہے، شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب، اور شیعہ مذہب میں اس سے زیادہ معتبر کتاب اور کوئی نہیں ہے، اور یہ چوتھی صدی کا شخص ہے، اور شیعہ کے نزدیک یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو کہ یہ کتاب لکھنے والے نے جس دور میں کتاب لکھی اس دور میں شیعہ کے 12 امام ان کے عقیدے کے مطابق غار میں غائب ہو چکا تھا. تو اس وقت اس کے پاس سفیر جاتے تھے، کوئی چند لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ امام کی ملاقات ہوتی ہے. تو اس نے کتاب لکھ کر محمد بن یعقوب کلہنی نے ان سفیروں کو دی کہ جناب میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اپنے اماموں کی روایات جمع کی ہیں، آپ اس کو پڑھیں. تو کہتے ہیں اس بارے امام صاحب نے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھ کر دیکھا کہ بالکل ٹھیک ہے، تو انہوں نے واپس بھیجا اور سفیروں نے آ کر کہا کہ امام صاحب نے کہا ہاذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، یعنی یہ ان کے امام کی تصدیق شدہ کتاب ہے. یہ دوسری کتاب ہے اسرار آل محمد، اور لکھا ہوا ہے اولین کتاب شیعہ در زمان امیر المؤمنین، یہ شیعہ کی سب سے پہلی کتاب ہے، اور یہ لکھنے والا سلیم بن قیس جو ہے یہ سن 90 ہجری میں فوت ہوا ہے. تو یہ سلیم بن قیس اسرار آل محمد کا جو مصنف ہے، سن 90 ہجری میں، یعنی پہلی صدی کے شخص ہے، یہ پہلی صدی کے شخص ہے. تو اس کی یہ کتاب ہے اسرار آل محمد، اس میں یہ لکھتا ہے، کہتا ہے حدیث ارتداد اصحاب جز 4 نفر، فارسی میں کہتے ہیں جی سلمان میں گویت، کہ سلمان فارسی کہتے ہیں علی علیہ السلام فرمود کہ حضرت علی نے فرمایا ہما مردم بعض از پیغمبر از دین برگشتند بجز 4 نفر، کہ حضرت علی نے فرمایا کہ تمام لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ دین اسلام سے برگشتہ ہو گئے، سوائے 4 آدمیوں کے، 4 آدمی جو ہے وہ مسلمان رہ گئے تھے اور باقی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے. اور ان کی مشہور روایت ہے ابتدا الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے بعد سارے جو سارے ہیں وہ مرتد ہو گئے سوائے 3 یا 4 کے. یہ اسرار آل محمد ہے، اور یہ دوسری کتاب ہے، یہ میرے سامنے حیات القلوب کتاب کا نام ہے، ملا باقر مجلسی شیعہ کا بہت بڑا جو ہے یہ ایک مصنف گزرا ہے، اور بڑا ہی ایران میں اور شیعہ کے نزدیک اس کی حیثیت ہے. حیات القلوب جلد 2 صفحہ 996 پر یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مؤلف فرماتے ہیں کہ صحابہ اور حاضرین کے لیے ان آیتوں اور حدیثوں میں جو مدح اور فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، یہ اوپر بہت ساری آیتیں جو ایسے میں نے پڑھی ہیں وہ ساری آیات اس نے کچھ لکھی ہوئی ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ وہ یہ مدح اور آیات
اور فضیلتیں ان کے لیے ہیں جو دین سے خارج نہیں ہوئے اور منافق نہیں ہوئے. نہ امیر المومنین کے سوا کسی کو خلیفہ کسی خلیفہ حق کی مطابقت کی. جو صحابہ کافر ہو گئے اور مرتد ہو گئے اور انہوں نے امیر المومنین کی مخالفت کی اور ان کے دشمنوں کی مدد کی وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں جی. اور یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے کہتے ہیں امیر المومنین حضرت ابو بکر کے مقابلے میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, یعنی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی پھر حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہی نہیں ہیں بلکہ کافروں سے بدتر ہیں. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تو بیعت کرنے والے سب صحابہ اکرام تھے, کوئی ایک بھی نہیں بچا. یہ جن تین چار کے نام لے رہے نا, حضرت سلمان کے, حضرت مقداد کے, حضرت ابو ذر کا, یہ تین کہتے ہیں کہ یہ تین بچ گئے تھے, باقی ان لوگوں نے بھی بیعت کی. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت تو حضرت علی نے بھی کی ہے. تو اب جب شیعہ سے ہم کہتے ہیں کہ بیعت تو انہوں نے بھی کی ہے تو کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دل سے بیعت نہیں کی تھی. دل سے بیعت نہیں کی تھی اس لیے یہ تو مومن ہیں, اور باقی جنہوں نے دل سے بیعت کی تھی اور اوپر سے بیعت کی تھی وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جماعت جسے قرآن نے وہ عظمتیں بیان کی اور قرآن پاک نے جن کو رفعتیں عطا کی اور رضا کے اعلان کیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہدایت کے ستارے فرمایا اور دوسرے فرمایا صحابی کلہم عدول, میرے صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں, تو شیعہ نے سارے کے سارے صحابہ کرام کو مرتد اور کافر اور کافروں سے بھی بدتر قرار دیا. یہ اسی خبیث ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار ہے, آٹھویں جلد ہے. آٹھویں جلد میں یہ کہتا ہے قال ابو جعفر علیہ السلام ارتد الناس الا ثلاث نفر سلمان ابو بکر ابو ذر والمقدار. کہتے ہیں کہ ابو جعفر نے کہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین آدمیوں کے, سلمان کے, ابو ذر کے اور مقدار کے. یہ شیعہ کی اسی ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار ہے. یہ اسی صدی پچھلی صدی کا چودہویں صدی کا یہ دہلی کا ہندوستان کا ایک بہت بڑا خبیث شیعہ گزرا ہے مولوی مقبول, جس نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا. یہ قرآن پاک آپ دیکھیں قرآن پاک ہے, اس کا ترجمہ لکھا ہے. ترجمے کے قرآن پاک کے حاشیے پر اس نے اتنی بکواس لکھی ہے کہ آگے اس کے کچھ حوالے آئیں گے, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کے حاشیے پر یہ کیا لکھتا ہے. کہتے ہیں امام محمد باقر سے مروی ہے, یعنی روایت ہے کہ بعد جناب رسول خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوا تین شخصوں کے اور سب مرتد ہو گئے. کہتے ہیں کہ یہ حضرت تفسیر عیاشی میں امام باقر سے یہ بات مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تین آدمیوں کے سوا سب مرتد ہو گئے. سوال کیا گیا کہ وہ تین کون تھے, فرمایا سلمان ابو ذر مقدار. یہ تین ابو ذر سلمان اور مقدار تھے, باقی سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے. اردو زبان میں قرآن کی تفسیر ہے. عام آدمی جب قرآن پاک کی یہ تفسیر خریدنے جائے گا اس کو کیا پتا ہے, عام آدمی کو کیا پتا ہے, مطلب آپ کو کیا پتا ہے تفسیر کس کی لینی ہے. آپ جا کے کہتے ہیں جی مجھے تفسیر قرآن کی چاہیے, اردو کی چاہیے تاکہ میں قرآن پاک سمجھ لوں. اب ایسے یہ حاشیے والا قرآن اور ترجمے والا آپ کو مل جاتا ہے, آپ گھر آ کر پڑھتے ہیں, آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے, عام مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا یار قرآن کے حاشیے پر ہی یہ بات لکھی جا سکتی ہے. اب جب وہ پڑھے گا تو وہ کہے گا یار کوئی بات ہوگی جو قرآن کے حاشیوں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے ہیں. یہ حسین بہت جاڑا, یہ شیعہ کا اسی صدی کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا حدیث ہے, اس نے یہ کتاب لکھی ہے مناظرہ مصر. تو اس کے یہ مناظرہ مصر کے صفحہ 57 پر لکھتا ہے کہ بے شک شیعوں کا یہ عقیدہ ہے, یعنی یہ علامہ حسین بہت جاڑا لکھتا ہے, بے شک شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ یعنی یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر, یہ لوگ ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر عثمان دل و جان سے مومن نہیں تھے, البتہ ظاہراً زبانی طور پر اسلام کا اظہار کیا کرتے تھے. یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ دل و جان سے مومن نہیں تھے. یہ تینوں صحابہ کے نام حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اس نے یہ لکھا کہ بھئی یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایسے کہہ دیتے ہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ کتاب اکثر المقال ہے میرے سامنے, یہ اصل المقال کتاب منتہی الآباد شیعہ کی ایک بڑی اہم کتاب ہے جو شیخ عباس قمی نے لکھی ہے جی, جس کا ترجمہ سید صفدر حسین قبلہ نجفی نے اصل المقال کے نام سے لکھا ہے, اور یہ لاہور سے امامیہ پبلیکیشنز جو ہے وہ لاہور سے شائع ہوئی ہے, پہلی جلد ہے، پہلی جلد کے صفحہ 145 پر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ارتد الناس، امام باقر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ارتد الناس الا ثلاثة نفر، کہ لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین آدمیوں کے، سلمان، ابو ذر اور مقدار. ہیں جی، تو امام باقر نے فرمایا کہ لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین اشخاص کے، جو کہ سلمان، ابو ذر اور مقدار ہیں. تو انہوں نے کوئی کہ یہ سات کتابیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر چکا ہوں، شیعہ کی مستند کتابیں، جنہوں میں کھل کر شیعہ نے پرانی کتابیں، نئی کتابیں، اردو کی، فارسی کی، عربی کی، کہ جنہوں نے ان میں لکھا کہ جن کتابوں میں شیعہ نے واضح طور پر لکھا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا نظریہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے تین کے. تو تین کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان تین کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دن سے جو تھے وہ ان کی حق میں نہیں تھے، ان کا عقیدہ وہ نہیں تھا، تو گویا کہ باقی تو سارے مرتد ہو گئے اور یہ دوسرے لفظوں میں یہ تین منافق ہو گئے. یہی ہوا نا کہ جو آدمی دل میں کچھ اور بات رکھے، اظہار کچھ اور کرے تو وہ منافق ہو گیا. تو گویا کہ صحابہ کرام کو، حضور شیعہ نے صحابہ کرام کی ساری جماعت کو مسئلہ صاف کر دیا، کسی ایک کو بھی جو ہے وہ بچنے نہیں دیا. پھر شیعہ کو صحابہ کرام سے تو تکلیف تھی، لیکن جو تکلیف شیعہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کسی سے نہیں. وہ کہتے ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ مرتد ہو گیا. تو بیعت کرنے والے مرتد ہو گئے، یعنی مقتدی بننے والے، مرید بننے والے مرتد ہو گئے. تو جو لوگ امام تھے، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کی نظر میں تو کیا بات تھی، وہ تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی. لیکن سب سے پہلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک میں حضرت ابو بکر کو کیا کہا گیا. قرآن پاک میں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن پاک میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ پارہ 30 ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے بچایا جائے گا وہ شخص جو بڑا متقی ہے، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرے. مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری، یعنی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ سب سے بڑا متقی قرآن نے کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا. اور اسی طرح دوسری جگہ 18 پارا ہے، حضرت یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقوں نے ایک الزام لگایا بدکاری کا، معاذ اللہ، تو پھر اس میں چند مصادے مسلمان بھی باتیں سنی وہ بھی باتیں کرنے لگ گئے. تو حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار بھی تھے اور مالی طور پہ کمزور تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی تعاون کیا کرتے تھے، لیکن وہ حضرت مصطفیٰ بھی منافقوں کی باتوں میں سنی سنائی وہ بھی باتیں کرنے لگ گئے. اب قرآن پاک میں جب صفائی کی آیتیں نازل ہوئی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے اور یہ غلط بات پروپوگنڈا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اے میرے نبی جس طرح آپ پاک ہیں آپ کی بیویاں بھی پاک ہیں. اور اسی آیت کے تحت یہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں ہوتی ہیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث بیویاں ہوتی ہیں. شیعہ کے یہ پچھلی شیعہ کے 60-70 سال پہلے ایک ہوا ہے فرمان علی، حافظ فرمان علی، اس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے تفسیر فرمان علی کے نام سے، یہ پاکستان میں عام بکتا ہے. اس میں اس نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کی ساری بیویاں پاک دامنہ نہیں تھیں ساری، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوتی ہیں، تو نبی سے بڑھ کر پاکیزہ کون ہوگا؟ تو پھر نبی جیسے پاک ہے نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں. تو اس نے یہ لکھا. تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد فرمایا کہ میں مصطفیٰ کو، اب یہ مصطفیٰ بھی ان کی باتوں میں مل گیا تھا منافقوں کی، لہذا اس کا خرچہ بنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتلی اولو الفضل منکم وسعتی ان یؤتوا اولی القربا، جو تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ اپنے قرابت والوں کو دینے سے انکار نہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، چلو وہ غلطی ہو گئی، انہوں نے معافی مانگ لی ہے. اب اس میں فرمایا کہ جو تم میں مال دولت والے وسعت والے ہیں وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر جس طرح پہلے خرچ کیا کرتے تھے ان کو اس خرچ کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. تو سارے مفسرین بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. حضرت ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اپنی رفاقت اور اپنے مال سے مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں. حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا اپنے مال سے اپنی رفاقت سے اگر کوئی شخص ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر اور عمر ہیں, ابو بکر ہیں. اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے, یہ روایت جو ہے وہ ترمذی شریف میں بھی ہے. اگلی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں قال ابي عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر انت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تو دنیا غار میں کبھی میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر پر بھی تو کل میرے ساتھ ہوگا. جس طرح تو غار میں میرے ساتھ تھا تین دن تک رہا ہے, تو کل جب قیامت میں حوض کوثر ہوگا لوگ پیاسے ہوں گے اور پینے آ رہے ہوں گے پانی, اس وقت بھی ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا. اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم میں پھر کسی اور آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ امامت کر سکے, امامت پھر ابو بکر ہی کی ہوگی ورنہ کسی اور کی جو ہے ابو بکر کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی. اور دوسری خود حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ترمذی شریف میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ابو بکر و عمر سیدا قبول اہل الجنہ. ابو بکر و عمر تو وہ ہیں جو جنتی لوگوں کے جنت میں جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے ان کے سردار ہیں. ما خلا النبیین والمرسلین سوائے نبیوں کے اور اللہ کے رسولوں کے, باقی جتنے بھی بڑے لوگ کی بڑی عمر کے لوگ فوت ہوئے اور جنت میں جائیں گے جنت میں بھی ان کے سردار حضرت ابو بکر اور عمر ہوں گے. یہ تو وہ ہیں جن کی دنیا میں سرداری نہیں جنت میں بھی سرداری ہے. اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر سب سے افضل ہے, پھر عمر سب سے افضل ہے, پھر حضرت عثمان سب سے افضل ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نقل کرتے ہیں. وہ پہلی حدیث جو میں نے بیان کی وہ بخاری شریف کی ہے, اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم, مجھے نہیں پتا میں کب تک تمہارے درمیان میں رہوں گا, لیکن اگر میں اس دنیا سے چلے جاتا ہوں فرقدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر, میرے جانے کے بعد ابو بکر اور عمر کی اطاعت کرنا, میرے جانے کے بعد تم لوگ ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اور اب دیکھیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں. یہ تو حضرت ابو بکر کے بارے میں تھے, کچھ حضرت عمر کا ذکر بھی آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی رائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ لی تو جو انہوں نے رائے دی قرآن پاک میں اسی طرح اسی کی تائید میں آیت نازل ہو گئی. اب خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ بدر میں بہت سارے قیدی مشرقین کے گرفتار کر کے لائے گئے تو حضور نے فرمایا ان کا کیا کیا جائے, کچھ لوگوں نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر نے فرمایا ان سب کو قتل کر دیا جائے, اور قتل بھی اس طرح کہ جو مسلمان کافر کا رشتے دار ہے مسلمان کے ہاتھ میں تلوار دو اسوں کو اپنے اپنے رشتے دار کو قتل کرے, میرا ماموں بھی یہاں گرفتار ہو کر آیا ہے میرے ہاتھ میں تلوار دو میں اپنے ماموں کا سر یا وہ تنگ سے جدا کرتا ہوں تاکہ ہم ثابت کر دیں ہمیں رشتہ پیارا نہیں ہے ہمیں رسول اللہ کا ساتھ پیارا. لیکن باقی ساتھیوں سے مشورہ ہوا, خود حضور کا مشورہ یہ ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں, تو فدیہ کا فیصلہ ہو گیا. لیکن قرآن کی دسویں پارے سورہ انفال میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ اے میرے نبی چاہیے تو یہ تھا کہ ان کافروں کے سر تن سے جدا کر دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا اے عمر اگر اللہ کی طرف سے اس ہماری بات پر جو ہم نے کی ہے اللہ کی رائے کے یہ بات خلاف تھی کوئی عذاب آتا تو تیرے سوا کوئی نہ بچتا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بالکل قرآن کی رائے اس کی تائید میں آئی. اسی طرح پردہ کے مسئلے پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سنایا کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہماری گھر والیاں گھروں سے نکلتی ہیں منافق ان کو دیکھتے ہیں وہ آوازیں کستے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کاش یہ گھر سے نکلے تو پردہ کر کے نکلے. حضور فرماتے تھے عمر اللہ کی طرف سے کوئی حکم تو نہیں ہے, میں تو کوئی قدم بھی نہیں اٹھاتا ہوں جب تک حکم نہ آئے خدا کی طرف سے. تو 22 پارے میں حکم خداوندی آ گیا، یا ایو نبی کلی ازواج کا وہ بنا دے کے بنی سائن مین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ساری مومن عورتوں کو فرما دیجئے کہ جد نینا علیہن من جلابی بہن، کہ گھروں سے نکلیں تو ایسی چادر اوڑھ کر نکلیں، ایسی چادر کا پردہ کر کے نکلیں کہ جس کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکے. اسی طرح بیت اللہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاروق اعظم موجود ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم جو ہے جگہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقام کہتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں ہم نماز کچھ نفل پڑھیں. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو ہی رہی تھی تو قرآن سے آیت نازل، آسمان سے آیت نازل ہو گئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، مقام ابراہیم پر نماز پڑھو. تو بہت ساری بات علماء نے کہا 17 آیتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضائے کی تائید میں آئی ہیں. منافقوں کی جنازہ پڑھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی کی جنازہ کے لیے تشریف لے گئے، حضرت ابو عمر رضی اللہ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ اس منافق کی جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے حضرت عائشہ پہ بہتان باندھا، اس منافق کی کہ جس نے جنگ احد میں آپ کو ساتھ چھوڑ دیا، اس منافق کی جس نے یہ کہا تھا کہ ہم مدینے واپس جا کر عزت والے لوگ ہم ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے. حضور پاک نے فرمایا کہ بھئی مجھے روکا بھی تو نہیں گیا. یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کی جنازہ میں پڑھائیں تو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوں گی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے میرے نبی ان منافقوں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازہ نہ پڑھنا، آپ اس کی جنازہ نہ پڑھنا. اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا لے جاؤ اس کو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو کلمہ پڑھنے والا، یہ تو نماز بھی پڑھتا تھا، تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں اس لیے کہ انہو کان یبغض من عثمان، یہ میرے عثمان کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہے. جو شخص میرے عثمان کا بغض اپنے سینے میں رکھے گا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں. تو یہ منافق ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر مرتد ہونے کے، صحابہ کرام کے بارے میں کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ منافقت ہے. اور ان کے بارے میں قرآن کے کھلے کھلے ارشاد ہیں کہ نہ ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، نہ ان کے جنازے میں شامل ہو جا سکتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الخطاب، اے ابن عمر، اے ابن خطاب والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مالک کے شیطان صادقا فجا قط الا سلکا فجا غیر فجک، کہ کبھی بھی شیطان جو ہے وہ اس گلی میں جس گلی میں تو گزرتا ہے، شیطان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس گلی میں گزر جائے، شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے جس گلی سے تو گزرتا ہے. بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے اور یہی روایت جو ہے مسلم شریف میں ہے، اور ترمذی شریف میں تو یہ الفاظ ہیں، ان شیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر تجھ سے شیطان بھی ڈرتا ہے، اس سے شیطان بھی ڈرتا ہے. اور دوسری جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفصیلی روایت ہے بخاری میں بھی مسلم میں بھی، حضور فرماتے ہیں اے عمر میں تیرا مکان خود دیکھ کر آیا ہوں جنت میں، خود میں نے تیرا مکان دینا بھی دیکھا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک لونڈی تھی تو میں نے اسے پوچھا تو کس کی ہے، اس نے کہا عمر ابن خطاب کی لونڈی ہوں، میں نے چاہا کہ میں تیرے گھر میں جا کر دیکھوں مگر مجھے عمر تیری غیرت یاد آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر غیرت کر سکتا تھا کہ آپ اگر میرے گھر چلے جاتے تو میں کیا، یا میری لونڈی پر آپ کی نظر پڑ گئی تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ چلے جاتے. تو وہ ہے کہ جن کا مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں خود دیکھ کر آئے ہیں. اور اسی طرح اور روایت ہے حضور نے فرمایا وَلَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّةٍ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَر، بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا پہلی امتوں میں بھی محدث ہوتے تھے اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنا کوئی حکم اور اپنی کوئی بات القاع کرتے ہیں. اللہ کے وہ وحی نہیں ہوتی، وحی صرف نبیوں پر آتی ہیں، لیکن خاص الہام اور القاع جن کے دلوں پر ہوتا ہے وہ محدث ہوتے ہیں. فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا لو کہاں بادی نبی لکانا عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، روایت ہے، اور یہ روایت جو بحکی میں اور نقل کی ہے اور دوسری ترمذی شریف میں ہے. فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا. عمر جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے، حق کے سوا جو ہے ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے عمر کی حق زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں، قال ما کنا نبعد ان سکینت تنطق علی لسان عمر، ہے جی، کہتے ہیں ہم اس بات کو بعید نہ سمجھتے تھے کہ سکینہ حضرت عمر کی زبان پر جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. اور یہ جو میں نے حدیث بیان کی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میں میرے بعد عمر کا سر ایسا تھا جس پر نبوت کا تاج سجتا تھا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں. آپ نے فرمایا الا استحی منہ، کہ میں اس عثمان کا حیا نہ کروں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے. مسلم شریف میں یہ ہے کہ حضرت عثمان تو وہ ہیں جن کے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. فرشتے تو حیا کرتے ہیں لیکن آج کا بےمان شیعہ حیا نہیں کرتا. اور دوسری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا عن طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی رفیق ورفیق فی الجنۃ عثمان، ہر نبی کا ایک ساتھی اور دوست ہوتا ہے، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے. یہ آپ نے وہ احادیث سماعت فرمائی تھوڑی تھوڑی جو حضرت صحابہ ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. اب دیکھیں کہ یہ تو ان کے بارے میں فضیلت کی احادیث ہے. اب ان کے بارے میں شیعہ نے کس طرح حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لے کر ان کو کس طرح لعنت و ملامت اور کس طرح جو ہے وہ ان کے بارے میں لکھا. یہ لکھا ہے، یہ کتاب ہے شیعہ کی اسرار آل محمد، جس کا میں نے بتایا کہ سب سے پہلی شیعہ کی کتاب ہے. اس کا لکھنے والا پہلی صدی کی سن 90 ہجری میں مرا ہے. تو یہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے پہلا شخص جس نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کہتا ہے وہ شیطان تھا. یعنی پہلا شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا شیطان تھا. اور یہ ملا باقر مجلسی جلا اور عیون اپنی کتاب میں پہلی جلد صفحہ 63 پر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو شخص عمر کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور یہی بات خبیث خمینی نے اپنی کتاب جو ہے وہ کتاب کشف الاسرار کے صفحہ 119 پر لکھی کہ حضرت عمر اصلی کافر اور صدیق ہے. قرآن ان کو کیا کہتا ہے اور یہ صحابہ کرام کے بارے میں کس طرح بکواس کرتے ہیں. انوار النعمانیہ میں نعمت اللہ موسوی جزائری نے جلد 1 صفحہ جو ہے 81 پر یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کے بارے میں اس شخص نے لکھا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو لوگ جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے اور دین اسلام سے پھر گئے تھے. یہی بات انوار النعمانیہ میں ہے، یہی بات حق الیقین میں ہے، بلکہ حق الیقین نے تو اتنا بڑھ کر لکھا ہے خبیث نے، کہتا ہے کہ شیطان ابلیس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی بدبخت ہے جی اور اگر کوئی کافر ہے تو وہ ابو بکر عمر ہیں. ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے. اسی طرح اسی زارم نے دکھایا کہ فرعون اور حامان سے بھی بڑے، کہتے ہیں مفصل پرسیر مرا کہ مراد از فرعون و حامان درین آیت چیز، کہ مفصل نے امام سے پوچھا کہ اس آیت میں فرعون اور حامان سے مراد کون ہیں، حضرت فرمود کہ مراد ابو بکر عمر است. حضرت نے کہا کہ قرآن میں جو ابو حامان اور فرعون کا ذکر ہے اس سے مراد فرعون اور حامان سے ابو بکر اور عمر ہے. اسی طرح کہتے ہیں جب ہمارے بار میں امام آئیں گے، یہ بڑی تفصیلات ہیں اسی کتاب یہ حق الیقین میں ملا باقر مجلسی کے، کہ وہ ابو بکر عمر کو قبر سے نکالیں گے اور پھر وہ ان پر جو ہے وہ درے لگائیں گے اور وہ پھر ان کو سولی پہ چڑھائیں گے اور یہاں تک کہ ان کو جلا کر راکھ کر دیں گے. یہ شیعہ کی وہ کتابیں ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت میں سامنے پڑی ہیں. کس کس کا حوالہ دیا جائے؟ القصہ مختصر کہ شیعہ نے صحابہ کرام کو اجماع کفر کافر کہا اور شیعہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ اس طرح کفر کے فتوے لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ دنیا میں بھی ان کو ایسی سزا دی اور ایسے دنیا کے اندر ان کے ساتھ حشر ہوا کہ یہ شواہد النبوہ ایک کتاب ہے بڑی زبردست، اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں شام کے سفر میں تھا، میں نے نماز پڑھی سفر کے دوران، میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ حضرت شیخین کو بدعائیں دیتا ہے، یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر کو. آئندہ سال جب میں دوبارہ شام کو گیا تو اتفاق سے پھر صبح کی نماز اسی مسجد میں ادا کری، تو جب نماز سے فارغ ہوا تو اس شخص نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے حق میں دعا کی، یعنی پہلی دفعہ جب میں نے شام میں نماز پڑھی تو امام نے بددعا کی، دوسرے سال جب میں نے نماز پڑھی تو اس شیخ نے ان کے حق میں دعا کی. میں نے نمازی سے پوچھا یہ کیا بات ہے، گزشتہ سال تو حضرت ابوبکر عمر کو برا بلا کہتا تھا یہاں کا امام، اب دعائیں دیتا ہے. انہوں نے کہا تم سواب کا امام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو وہ مجھے ایک سائے میں لے گیا، وہ امام جو تھا وہاں ایک کتا بنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں آنسو سے تر تھی. میں نے اس کتے سے دریافت کیا کیا تم وہی امام ہو جو پچھلے سال حضرات شیخان کو گالیاں دیا کرتے تھے؟ تو اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں میں وہی ہوں. حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس شخص کو کتا ہی بنا دیا. اسی طرح اسی شواہد النبوہ میں صفحہ 268 اردو میں بھی یہ ملتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جناب امام مستغفری نے دلائل النبوہ میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم تین آدمی یمن کے سفر پر گئے، جن میں ایک آدمی کا کوفہ کرنے والا تھا جو حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں نہایت ہی نشائستہ باتیں کیا کرتا تھا. ایک جگہ ہم ٹھہرے اور پھر ہم نے کیا کوچ کا وقت آیا تو ہم نے وضو کیا، اس کوفی کو بھی جگایا، اٹھ گئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا افسوس میں اس منزل میں پیچھے رہ گیا ہوں، تم نے مجھے اس وقت جگایا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرحانے میں کھڑے ہو کر فرما رہے تھے اے فاسق، اے خدا تعالیٰ تجھے ذلیل و خوار کرے، اس سفر میں تمہاری شکل بدل جائے گی. جی میں نے اس سے جب یہ سنا کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے کہا کہ تیری شکل بدل جائے گی، میں نے کہا اٹھ 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 کر وضو کر. کہتے ہیں جب وہ آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھا اس کی پاؤں کی انگلیاں مسخ ہونا شروع ہو گئیں، اس کے دونوں پاؤں بندر کے پاؤں بن کے مشابہ ہو گئے، پھر گھٹنوں تک بندر کی طرح ہو گیا، ہوتے ہوتے اس کا سر اور پاؤں بندر کے ہو گئے. ہم نے اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھ دیا اور منزل کی طرف چل پڑے. آفتاب کے غروب ہونے کے وقت ہم ایک جنگل میں پہنچے جہاں کچھ بندر جمع تھے. جب اس نے ان بندروں کو دیکھا تو نہایت ہی مسترب ہو کر رسی توڑا کر ان بندروں میں جا ملا. کہتے ہیں یہ وہ شخص تھا جو صحابہ کرام کی توہین کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس شخص کو جو ہے وہ بندر بنا دیا. کتاب کا نام ہے حیات النبی سید الکائنات، اس میں ابن ابی الدنیا نے ابو حاتم راضی کے حوالے سے لکھا ہے، اس نے محمد بن علی سے روایت کیا کہ اس نے کہا کہ ہم مکہ میں تھے، مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی اٹھا، اس کا آدھا منہ کالا تھا آدھا سفید تھا، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا اے لوگو مجھ سے عبرت پکڑو، بیت اللہ میں مجھ سے عبرت پکڑو، میں حضرات شیخین کو گالیاں دیا کرتا تھا، ایک رات کو سویا ہوا تھا کہ کوئی شخص آیا اور میرے منہ پر تماچا مارا اور کہا اے اللہ کے دشمن، اے فاسق، تو ابو بکر عمر کو سب کرتا ہے. کہ پھر صبح کو جب میں اٹھا تو جس طرف اس نے تماچا مارا تھا وہ میرا منہ سیاہ ہو گیا، میں نے دنیا بھر کی دوائیاں استعمال کی ہیں کہ دیکھو میرا منہ سیاہ ہو گیا. یہ بے شمار واقعات ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ذلیل کر دیا. کہتے ہیں امام مستغفری نے کسی نیک اور سعید شخص سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک شخص تھا جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو برا بلا کہا کرتا تھا، اور وہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سفر میں چل پڑا. ہم نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے کوئی بات نہ سنی، آخر ہم نے اسے کہہ دیا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، تو وہ ہم سے الگ ہو گیا. جب ہم واپس آنے لگے تو ہم نے اس کے نوکر سے کہا کہ اپنے آقا سے کہو کہ ہمارے پاس آئے، تو اس نے کہا کہ میرے آقا کے ساتھ تو عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا، اس کے دونوں ہاتھ سور کے ہاتھوں جیسے ہو گئے ہیں. ہم اس کے پاس گئے تو وہ اپنے پاس آنے تو اس نے اپنے پاس آنے کی دعوت دی نہیں، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آستینوں سے باہر نکالے جو سور کی طرح تھے، اور وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ جو سزا ملی ہے یہ سزا جو ہے وہ مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے کی وجہ سے ملی ہے. تو صحابہ کرام کے گستاخی اتنی بڑی کفر ہے اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کو کہ جو ہے وہ نافرمانی ہے اور خدا تعالیٰ کو غصہ دلانے والے کی بات ہے. پھر یہ لکھتے ہیں حضرت علامہ ابن حجر مکی بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں. اپنی کتاب زواجر میں تاریخ حلب سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ابن منیر جو ابو بکر عمر حضرت ابو بکر اور حضرت ان کو گالیاں دیا کرتا تھا مر گیا. حلب کے چند نوجوان, حلب ایک شہر کا نام ہے, چند نوجوان سیر و سیاحت کے لیے نکلے. کسی نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیخین کو گالیاں دینے والے سے کہ حالت جو ہے وہ قبر میں خنزیر کی ہو جاتی ہے, آؤ آج ابن منیر کی قبر کیوں نہ کھودے. تو نوجوان تھے نا, تو انہوں نے کہا یار سنا کہ جو صحابہ کی توہین کرتا ہے اس کی شکل بدل جاتی ہے, تو یہ ابن منیر تو ساری زندگی صحابہ کی توہین کرتا رہا ہے, آؤ دیکھو. کہتے ہیں بس ان نوجوانوں نے متفق ہو کر قبرستان میں گئے اور جا کر ابن منیر کی قبر کو کھودا, تو کیا دیکھا کہ قبر میں ایک خنزیر پڑا ہوا ہے جس کا منہ قبلے سے پھیرا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے اس خنزیر کو نکال کر باہر پھینک دیا تاکہ لوگ بھی مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے سے کیا جو ہے وہ ہوتا ہے اور کس قدر صحابہ کرام کی توہین جرم ہے. یہ میں نے اب آپ کے سامنے, وقت کافی ہو چکا ہے, چکے تین چیزیں بیان کی بلکہ چار چیزیں. پہلی چیز کہ صحابہ کرام قرآن نے کیسی تعریف کی, صحابہ کرام کی حضور نے کیسی تعریف کی, حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فضیلت بیان کی, صحابہ قرآن کی نظر میں, صحابہ حدیث کی نظر میں. پھر میں نے بیان کیا کہ صحابہ شیعہ کی نظر میں, کہ شیعہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا بکواس کی, وہ میں نے چند حوالے آپ کے سامنے. پھر میں نے چوتھی بات آپ کو بتائی کہ صحابہ کی گستاخی پر کیا کیا سزا بعد لوگوں کو ملی. اب میں آخری چیز آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے پر جو ہے وہ علماء کرام نے کیا لیا, حضور کا کیا حکم ہے, مفتیوں کا کیا حکم ہے اور صحابہ کرام کا کیا حکم ہے. سب سے پہلے تو میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ ترمذی شریف کی کہ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. حضور فرماتے ہیں جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں تو تم کہو کہ خدا کی تم پر لعنت ہو. چپ نہیں رہنا, ان کی جرت دیکھو, وہ صحابہ پر لعنت کرتے ہیں اور ہماری بزدلی دیکھو کہ ہم پھر بھی چپ رہتے ہیں, بلکہ ہماری بےغیرتی دیکھو کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے ہم اس آدمی کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ہم چپ رہ سکتے ہیں؟ اور حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھو تو فوراً کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو میرے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اگر میں اپنے شیعوں کو جانچوں جو زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں تو باتیں بنانے والے ہیں, یہ محض زبانی دعویٰ کرنے والے اور باتیں بنانے والے نکلیں گے, اگر میں ان کا امتحان لوں تو یہ سب مرتد ہوں گے, یہ سب مرتد ہوں گے. یہ روضہ کلینی میں خود جو ہے وہ محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں ان شیعوں کا امتحان لوں نا تو یہ سارے کے سارے مرتد ہیں, کیونکہ حضرت علی کو پتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ سب زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت امام مالک فرماتے ہیں سورہ فتح کے آخری رکوع میں جو میں نے آیت پڑھی لی غیظ بهم الکفار, تو اس آیت کو لے کر حضرت امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت رافضیوں کے کفر کے لیے قرآن کی دلیل ہے. یہ جو لوگ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں ان کے لیے کفر کا فتویٰ, حضرت مالک فرماتے تھے, امام مالک فرماتے تھے کہ صحابہ کی توہین کرنے والا وہ کافر ہے. اس لیے دلیل کیا ہے قرآن کی یہ آیت یغیظ بهم الکفار. حضرت امام مالک کی یہ بات تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے, تفسیر روح المعانی میں بھی ہے اور الاعتصام میں بھی ہے, یہ ساری کتابوں میں حضرت امام مالک کا یہ فتویٰ موجود ہے. اسی طرح حضرت محدث ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو کسی کو دیکھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو ناقص قرار دے رہا ہے بس تو سمجھ جا کے یقین وہ زندگی ہے. الاصحابہ فی تبیل صحابہ میں یہ بہت بڑے محدث ابو ذر ہیں, انہوں نے لکھا. اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جو شخص ایسی بات کہے جس سے امت گمراہ قرار پائے اور صحابہ کرام کی تکفیر ہو ہم قطعیت کے ساتھ اسے کافر قرار دیں گے. یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, کون ان کے نام سے اور مقام سے واقف نہیں ہے, وہ فرماتے ہیں کہ شیعوں کے تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، اور علی حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت علی کو خلیفہ اور امام نہ ماننے کی وجہ سے چند کے سوا سب مرتد ہو گئے ہیں جی، اور یہ شیعہ جو ہے وہ تحریف قرآن کے بھی منکر ہیں، اس لیے شیعوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور بنیاد الطالبین میں لکھا ہے صفحہ 156 سے لے کر صفحہ 162 تفصیل سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ رافضیوں کی طرف سے قرآن پاک کا دعویٰ سراسر اسلام کو، قرآن پاک کی تحریف کا دعویٰ اسلام کو باطل کرنے کے مترادف ہے. علامہ کمال الدین لکھتے ہیں کہ اگر رافضی صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، ان کی خلافت کا انکار کر. فتح القدیر جلد اول باب الامامہ میں لکھا ہے، اور شیخ الاسلام حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت یہ شیعہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھیوں سے عداوت رکھتے ہیں، اور اسی طرح کے مرتد اور کافر ہیں جی جیسے دوسرے مرتد تھے جن مرتدوں سے حضرت صدیق اکبر نے جنگ کی تھی. یعنی امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جن مرتدوں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی تھی، جیسے وہ مرتد وہ تھے، ایسے ہی مرتد وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام سے عداوت رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کو جائز سمجھ کر کرے تو وہ کافر ہے. کتاب کا نام ہے السالم المسلول. اور اسی طرح فتاوی بزازیہ میں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کا منکر کافر ہے، حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے والا کافر ہے، اور اسے کافر کہنا واجب ہے. یہ شیعہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان حضرات کی توہین سے اور ان حضرات کی گستاخی سے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی کے بہت بڑے جو ہیں وہ عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ اکثر صحابہ کرام کا کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کے کفر پر سب کا اجماع ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو آج کے سپاہی صحابہ کے ہوں، یہ پرانے علماء کے فتوے ہیں. یہ مظاہر حق کے تتمہ میں یہ حوالہ موجود ہے، شرافتہ اکبر میں یہ حوالہ موجود ہے کہ جو شخص حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان کی خلافت کا انکار کرے تو وہ کافر قرار دیا جائے گا، اور خاص طور پر حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان دونوں کی خلافت پر تو صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، اس لیے ان کا انکار کفر ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے وقت کے جابر بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہا اور کئی سال تک قلعہ گوالیار میں بند رہے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. بادشاہ جہانگیر نے دروازہ بنایا تھا کہ ایسا دروازہ کہ جس میں کھڑکی ہو، جیسے جیل کے یہ دروازے ہوتے ہیں کہ جب آدمی آئے تو گزر کر آئے، جھک کر آئے، تاکہ حضرت امام کا سر میرے سامنے جھک جائے جیسے دوسرے لوگ قرآن بجا لاتے تھے، حضرت شیخ مجدد الفسانی بھی میرے سامنے سر جھکا کر آئے. تو شیخ نے فرمایا یہ سر خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، جب اس دروازے سے گزرنے لگے تو پہلے پاؤں داخل کیے پھر سر کیا، فرمایا یہ سر خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا. وہ شیخ فرماتے ہیں صحابہ پر تان کرنا در حقیقت حضور پر تان کرنا ہے، جس نے صحابہ کی توقیر نہیں کی وہ ایمان ہی نہیں لایا. اور دوسری جگہ رد روافض حضرت کی کتاب کا نام ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ شیخ ہیں صحابہ میں سے افضل ہیں، بس یہ بات ظاہر ہے کہ ان کی تکفیر بلکہ تنقیس بھی کفر ہے اور زندگی اور گمراہی کا موجب ہے. فتاوی عالمگیری میں بہت بڑا فتاوی ہے، پہلے ہماری یہ جب انگریز آیا تو انگریز سے پہلے یہ ہندوستان میں جب اسلام کا دور تھا تو تمام جو ہے وہ عدالتوں میں یہ فتاوی موجود ہوتا تھا، اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ رافضی اگر حضرت ابوبکر حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرے، ان پر لعنت کرے تو وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ 268. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے، وہ واضح طور پر اس بات کی جو ہے وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ وہ صحابہ کرام کے بارے میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جنتی نہیں ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زندیق. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ان کے بیٹے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ فرقہ امامیہ حضرت ابوبکر کی عمر کی حضرت ابوبکر کی خلافت سے منکر ہیں، اور قطب فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا جس نے انکار کیا وہ اجماع امت کا منکر ہوا اور وہ کافر ہو گیا.
اور حنفی مسئلہ کے مطابق امامیہ شیعہ کا شرعی حکم مرتد ہے. فتاوی عزیزیہ لکھا ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر کو برا بھلا کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, اور جو شخص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائے وہ مومن نہیں رہتا. یہ ان کی کتاب ہے, مالا بدھا ان کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, تفسیر مذہبی اردو جلد 8 میں صفحہ 306 پر لکھا ہوا ہے. اسی طرح در مختار حنفی مسئلہ کی بڑی اہم کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیخین میں سے کوئی کسی ایک کو برا کہنے سے یا ان پر کسی تان کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور دار العلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث بلکہ بانیوں میں سے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کھل کر لکھتے ہیں, شیعہ بے ادب ہر چند کے کلمہ توحید زبان سے کہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر ایک آیت قرآن شریف کا کوئی کلمہ وہ منکر اور مکذب ہو تو کافر ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھنے اور قبلہ کی طرف منہ کرنے سے مومن نہیں ہوتا. اذیت محبوبہ رسول خدا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دینے والا اذیت رسول ہے اور موذی رسول ہے اور موذی رسول کافر ہے. ایسے شریروں کی تکفیر اور تفسیق ہر مسلمان پر واجب ہے. مولانا خلیل احمد سہانپور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محققین کے ان کے نزدیک سبھی روافض کا حکم بحکم مرتد ہے, یعنی یہ سبھی روافضی جو ہیں یہ کافر مرتدوں کے حکم میں ہیں. اس کے بعد حضرت بریلوی مسئلے کے فکر کے امام مولانا حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو لکھا ہے اپنی پوری کتاب میں رد الفضا میں کہ ایک ایک بات کا ذکر کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے کافر ہیں. شیعہ لکھتے ہیں یہ حکم فقی تبرائی راضیوں کا ہے, اگرچہ تبرع اور انکار خلافت شیخین کے سوا ضروریات دین کا انکار نہ بھی کرتے ہوں جی, پھر بھی یعنی یہ گمراہ ہیں, جہنم کی آنکھ کے کتے ہیں, اور روافض زمانہ تو ہرگز صرف تبرائی نہیں علی العلوم منکرات ضروریات دین ہے, بے اجماع مسلمین یقیناً قتل کافر و مرتدین ہیں. اور نام رضا خان نے تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے فتاویات ہیں. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے بہت بڑے محدث جلیل ہیں, وہ کہتے ہیں اس بات میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک ہی خلافت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. اکفار الملحدین ان کی کتاب ہے, صفحہ 51 ہے. اور تو اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے نامور سیاستدان حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا لکھا ہے. سیاستدان ہو کر بھی انہوں نے اس مسئلے پر کوئی دو رائے یا کوئی ایسا دوگلا پن یا منافقت والا انداز یا کوئی مداحنت والا انداز یا کوئی نرمی والی گفتگو نہیں فرمائی, بلکہ وہ قاسم العلوم کے مدرسہ ملتان میں ہے, اس کے وہ مفتی تھے. تو اس وقت انہوں نے ان کا آج بھی فتویٰ قاسم العلوم کے فتاوا میں رجسٹر میں موجود ہے, جلد نمبر 5 استفتاح نمبر 1017 ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھتا ہے یا حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے یا خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہنا جائز سمجھتا ہے وہ خارج اسلام ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی جانشین یا ان کی جماعت کے لوگ ہوں اور ان کے نام لیوا ہوں اور پھر وہ کہیں کہ جناب شیعہ کے بارے میں سپاہی صحابہ کا موقف غلط ہے. وہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ غلط کہتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو جھٹلاتے ہیں اور مولانا انور شاہ کشمیری اور اپنی تمام اکابرین دیوبند اور علماء اہل سنت اور 1400 سال کے علماء کے فتوے کا انکار کرتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں, بہت اجل عالم دین تھے, دیوبند کے بڑے ممتاز علماء کرام میں سے ایک تھے بلکہ دیوبند کی شورا کے رکن تھے. انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے ایک استفتاح یعنی فتویٰ طلب کرنا استفتاح سوال نامہ مرتب کیا جس میں انہوں نے 3 باتیں لکھی. انہوں نے علماء کرام سے کہا کہ ہمیں بتلاؤ کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ موجودہ قرآن پاک جو ہے یہ بدلا ہوا ہے اسے شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب کہے, اور جو شخص حضرت ابو بکر حضرت عمر شیخین کو اور تمام صحابہ کرام کو کافر قرار دے, جو شخص منصب نبوت سے منصب امامت کو بالا تر سمجھے تو بتلاؤ کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ فتویٰ انہوں نے پوچھا. جب یہ فتویٰ پوچھا تو اس کا تفصیلی جواب میرے استاذ جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کے مفتی وری حسن صاحب جو فوت ہو چکے ہیں مفتی اعظم پاکستان تھے, انہوں نے اس کا تفصیلی جواب لکھا. اور تفصیلی جواب میں انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ کی عظمت و برات اور پاک دامنی کی بابت قرآن میں سری ہونے والی جو بابت قرآن پاک میں سری نازل ہونے کے باوجود اللہ یعوذ باللہ ان پر تہمت لگاتے ہیں, یہ ان نبوت سے کھلی بغاوت ہے اور آپ کے گھرانے کے ساتھ تو انتہائی انحاد اور گستاخی کا بیگن ثبوت ہے. یہ بھی ان کے کافر ہونے کا ایک وجہ ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الایاذ باللہ تین صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی نبوت ایک محمل اور بےکار شہ تھی, اس لیے بھی یہ کافر ہیں. اور یہ لوگ یعنی شیعہ لوگ خلفائے ثلاثہ کو منافق, خائن اور محرف قرآن سمجھتے ہیں. حضرت ابو بکر کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع قائم ہو چکا ہے, بلکہ صاحب نور الانوار کے قول کے مطابق ان کی خلافت پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے. اور اجماع کے مراتب میں سے سب سے قوی اجماع صحابہ کرام کا اجماع ہے. نیز نور الانوار میں یہ مذکور ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا منکر کافر ہے. یہ تفصیلی فتویٰ مولانا حضرت مفتی ولی اصغر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا. اب کیا ہوا کہ یہ فتویٰ پھر جناب بھیجا گیا بنگلہ دیش کے علماء کو, بھارت کے علماء کو, دیوبندی بریلوی اہل حدیث علماء کو کہ یہ فتویٰ ہے. تو اس فتوے کی تائید کرنے والے مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے عالم دین تھے سرحد کے, انہوں نے اس کی تائید کی.